الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحل الله البيع وحرم الربا وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ تسلسل کے ساتھ گزشتہ کئی جمعے سے ہم آپ کی خدمت میں اسلام کا نظام معیشت کے حوالے سے اسلامی مزاج آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے اور ایک تفصیل کے ساتھ اسلام عقائد معاشرت اور معیشت پر جو کلام کرتا ہے تو معیشت انسان کی زندگی کا تمام اصول کے اندر ایک اصل اول ہے۔ کسب مال، مال کو کمانے کا طریقہ، مال کو جمع کرنے کا طریقہ، مال کو خرچ کرنے کا طریقہ، کھانا پینا، رہنا سہنا، پہننا اوڑھنا، مکانت و سکونت، یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور اللہ رب العالمین اللہ جل مجدہ نے اس کا ارتکاب، اس کا کسب، اس کو حاصل کرنے کا خاص حکم مرحمت فرمایا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب تم جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اور قرآن نے جہاں اللہ کا فضل قرار دیا اس سے مراد تجارت ہے، اس سے مراد رزق حلال ہے۔ جس طرح کہ میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ کی خدمت میں اس بات کو ذکر کیا کہ بعض اولیاء کاملین جمعے کی نماز کے بعد قصدن وہ بازاروں کا رخ کیا کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ خرید لیا کرتے تھے۔ جب ان کے مریدین ان سے پوچھتے کہ حضرت یہ جمعے کی نماز کے بعد آپ خاص اہتمام کرتے ہیں تو فرمائی رب کریم کا حکم ہے کہ جب تم نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو یہ تمام اشارات اس بات کی طرف غمازی کرتے ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے یا تجرد کی زندگی گزارنا، رہبانیت کی زندگی گزارنا، ہما وقت روزے کی حالت میں رہنا، کمانا دھمانا، بیوی کے حقوق اور اولاد کے حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کر دینا، یہ ہرگز اسلام نہیں ہے۔ اسلام نے ہر ایک کے حقوق کو رکھا ہے اور ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کا درس دیا ہے اور اسی کے حقوق کو ادائیگی کے ساتھ ادا کرنا اللہ رب العالمین نے اسے نعمت اور اپنی جناب سے مغفرت کی ضمانت عطا فرمائی ہے۔ پھر خاص طور پر انسان کی معیشت میں جو چیزیں خرابی کو پیدا کرتی ہیں، جو چیزیں برائی کو پیدا کرتی ہیں، اس چیز کی خاص طور پر اسلام نے نشاندہی کی ہے، جس میں سب سے پہلی چیز سود ہے، ربا ہے۔ پھر جو اس کی لمبی پوری فہرست ہے کہ ربا ہے، قمار ہے یعنی جوا ہے، اسی طرح دھوکہ دہی ہے، الغرض جو جتنی چیزیں تجارت کے مقاصد اور تجارت کے نفع کو فساد کی طرف لے جاتی ہے، اسلام نے ایک کے بعد دیگرے ان تمام کی نشاندہی کی، اور پھر اس سے اخروی نقصان کیا ہے وہ ذکر فرمایا کہ اس پر اللہ رب العالمین یہ عذاب دے گا معاذ اللہ، اور پھر دنیاوی نقصان اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے، تو فکری اعتبار سے قرآن مجید نے اس چیز کو بھی ذکر فرمایا. گزشتہ درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں اس نظریے کو پیش کیا تھا کہ جب یہود نے اس بات کو کہا کہ یہ کون سی بات ہے کہ سود بھی اگر ہے تو اس میں بھی نفع ہے اور تجارت بھی ہے تو اس میں بھی نفع ہے، تو اس میں ایسی وجہ کیا ہے؟ تو گزشتہ درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سود جو تھا وہ شراب کی طرح عرب کے اندر رچ بس گیا تھا، جس طرح شراب کی حرمت ایک طویل عرصے کے اندر تھوڑا تھوڑا ذہن بنانے کے بعد آخر میں جا کر اس کے حرمت کے الفاظ جو ہے، اس کے حرام ہونے کے الفاظ جو سورۃ المائدہ میں اترتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے مکی صورتوں میں ہی، جیسے سورۃ الروم ہے یا دیگر مکی صورتیں ہیں، اس میں سود کی برائیوں کو بیان کیا کہ اس سے تمہارے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، تم میں باہم بغض پیدا ہوتا ہے، تم میں خود غرضی پیدا ہوتی ہے، تم میں غریبوں کا جو احساس ہے وہ تم سے ختم ہو جاتا ہے، انسانیت کا درد اور دکھ تم سے ختم ہو جاتا ہے. تو سود اتنی بڑی لعنت ہے کہ وہ زمین کے اندر بہت بڑے فساد کا ذریعہ ہے، کیونکہ انسان کو اللہ رب العالمین نے اس طرح بنایا ہے کہ وہ مدنی تباہ ہے، کہ وہ مل جل کر رہنا چاہتا ہے، اور سود اسے سب سے کاٹتا ہے، اس میں بغض کی فکر کو پیدا کرتا ہے، اس میں انفرادیت کی فکر کو پیدا کرتا ہے، اس کے اندر بڑھوتی اور تکبر کو پیدا کرتا ہے، اس کے اندر حسد کو پیدا کرتا ہے، اور جب یہاں سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو دوسری جانب سے جس سے لیا جا رہا ہے اس میں احساس محرومی پیدا ہوتی ہے، اور یہ طبقاتی منافرت کی بنا پر وہ عزم اور بدلے کی فکر پیدا ہوتی ہے، اور یہ باہم دونوں طریقے جو سامنے سے سود کو حاصل کرنے، سود کو لینے اور دینے کی بنا پر کھڑے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی جنگ، انتقام، دشمنی، اختلاف، افتراق اور باہم بہت بڑے قلق اور صدمے کا باعث بنتی ہے. تو اللہ رب العالمین ہر اس چیز کو ختم کرنا چاہتا ہے کہ جو زمین میں فساد کا باعث بنے، چاہے وہ عبادات کی صورت میں آ جائیں، چاہے وہ اخلاق کی صورت میں آ جائیں، چاہے وہ معاشرت کی صورت میں آ جائیں، یا چاہے وہ معیشت کی صورت میں آ جائیں. تو یہ بنیادی چیز سود کے اندر ذکر کرتے ہوئے سورۃ الروم اور مکی کئی صورتوں کے اندر بالتدریج اس کا ذکر کیا گیا، اور آخر میں جا کر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 کے اندر باقاعدہ واشگاف الفاظ کے اندر واضح طور پر سود کی حرمت کو بیان کر دیا گیا، حرام ہونے کو بیان کر دیا گیا. وحل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے اور سود اور بیاج کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا ہے. تو یہ ترتیب سلسلہ اس لیے تھا کہ یہ ایک سخت چیز معاشرے کے اندر اور لوگوں کی طبیعت کے اندر راسخ ہو چکی تھی، اور اس پر ہم نے گزشتہ درس قرآن میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ نفسیاتی طور پر اگر دیکھا جائے تو سود کے اندر کیا فکری حرمتیں ہیں اور تجارت میں کیا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید نے جو نظریہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ جس میں آپ کی ذہنی طاقت، آپ کی ذہنی صلاحیت اور آپ کی جسمانی طاقت اور تگودو جس کام کے اندر نہ ہو، ایسے نفع کو جائز قرار نہیں دیا. تجارت کے اندر ذہنی صلاحیت استعمال ہوتی ہے، جسم استعمال ہوتا ہے، محنت و مشقت ہوتی ہے، اس میں کثیر جد و جہد ہوتی ہے، اس کے بعد وہ نفع حاصل کیا جاتا ہے. تو شریعت مطہرہ نے اس اعتبار سے بیع کو حلال کیا ہے، جبکہ سود کے اندر صرف ذہن استعمال ہونے کے علاوہ اور کوئی چیز اس میں نہیں ہوتی ہے، اور ساتھ میں صرف ذہنی استعمال نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فکری پسپائی جو اس کے اندر آتی ہے، جو اس میں تکبر کی فضا ہے، جو اس میں حسد کی فضا ہے، جو اس میں طبقاتی منافرت ہے، جو اس میں خود غرضی پیدا ہوتی ہے، جو تمام گناہوں کی بنیادی جڑ ہے کہ کسی طریقے سے میں اپنے نفع کو حاصل کر لوں اور اس سے نچوڑ لوں، تو یہ وہ فکر ہے جس کی بنا پر فکری اعتبار سے جو معاشرت کی ایک بہت بڑی خرابی کا باعث تھا. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے سود کی حرمت کو بیان فرمایا. اصل تو یہ کہ اللہ نے حرام فرمایا بس یہی کافی ہے، لیکن اس کے اندر فکری فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ طبقاتی منافرتوں کو کھڑا کرتا ہے، اور عداوت، بغض، مناقشہ، مقابلہ اور نزاع کا موجب بنتا ہے. تو ہر وہ چیز جو گناہ کا موجب بنے، ہر وہ چیز جو بہت بڑے کسی طوفان کا سبب و موجب بنے، تو اللہ رب العالمین اسے کبھی جائز قرار نہیں دیتا. تو سود جو ہے وہ حسد کا موجب ہے، سود جو ہے وہ مناقشہ اور مقابلے کا موجب اور سبب ہے. سود جو ہے وہ بغض کا موجب ہے, کینے کا, حسد کا اور تما کا. تو اللہ رب العالمین حسد, کینہ, تما اس کی بےخونی کرنا چاہتا ہے. اور اسلام جو جس انسان جو ہے جو جسم اور روح کا مجموعہ ہے تو دونوں کی ضروریات کو اللہ رب العالمین ذکر کرنا چاہتا ہے. تو سود میں براہ راست یہ تمام خرافات ہیں فکری طور پر, جس سے وہ رشتہ داروں کے حقوق کو بھول جاتا ہے, غریب کے احساس کو بھول جاتا ہے, اس کے اندر خود خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے, خود اس کے اندر ایک تکبر اور بڑھوتی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے مقابل کے اندر کینہ پیدا ہو جاتا ہے. تو ایک ایسی عادت جس کو معیشت یا معاشرت کے اندر لانے سے بہت بڑے فساد کی طرف پورا معاشرہ جاتا ہے, یہ فکری بنیادی وجہ ہے جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اپنے حرام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بنیادی فکر تھی جس کی بنا پر اس کو حرام قرار دیا ہے. اور تجارت کے اندر جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ تمام چیزیں ضرورت کے اعتبار سے مکمل رہتی ہے, اس لیے شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت عطا فرمائی. اس کے مقابلے پر اللہ رب العالمین نے رواداری, تجارت میں رواداری, تجارت میں لحاظ, تاکہ گاہک خود جو ہے وہ بیچنے والے کی دکان کی حفاظت کرے, اس کے بازار کی حفاظت کرے, اس کی عزت کی حفاظت کرے, تو ایسی فضا تجارت کے اندر پیش کرنا چاہتا ہے. اور اس کے اندر قرآن کریم فقان حمید نے سورہ بقرہ کے اختتام کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جو تم قرض دینے کے بعد, ہم آگے چلیں گے سود کی تعریف کیا ہوتی ہے, اسلام نے سود کس کو قرار دیا ہے, اصلا عرب کے جہالت کا سود کیا تھا جس کو ربا القرآن کہا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کے بعد ربا الحدیث ہے کہ ایک سود وہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے اور ایک سود کی وہ فکر ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے حرام قرار دیا ہے. تو لہذا ربا القرآن اور ربا الحدیث یہ دونوں بنیادی وجہ بنتی ہے. اس کی تعریفات کی طرف ہم بعد میں چلیں گے, لیکن اس سے پہلے اپنی فکر کو اجاگر کرنے کے لیے, اس کا پس منظر جاننے کے لیے, اسلامی مزاج سے اپنے آپ کو آشنا کرنے کے لیے یہ چند باتیں ہم ذکر کر رہے ہیں, تاکہ ہمارا ذہن اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ اسلام آخر کسی چیز کو پر قدغن یا اس کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, اور اسلام اگر کسی کی اجازت دیتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. تو جب تک ہم اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھیں گے اس وقت حلت اور حرمت کی طرف ہمارا جذبہ بیدار نہیں ہوگا, اور جس چیز کو اسلام نے حرام قرار دیا اس کو چھوڑنے کے لیے ہماری طبیعت بیدار نہیں ہوگی, اور جس چیز کا ارتکاب اور جس چیز کی جواز کا حکم اسلام نے دیا ہے جب تک ہم اس کی بنیادی مزاج اسلام کو نہیں سمجھیں گے تو ہمارا ذہن اس کے ارتکاب کی طرف نہیں جائے گا. تو میں نے عرض کیا کہ اسلام جو ہے اس کو اس انداز میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں بنیادی طور پر, کہ اسلام جو انسان کی ضروریات پر درس دیتا ہے تو کسی مذہب نے اس بات کا احاطہ نہیں کیا. اسلام نے انسان کی طرز زندگی, آداب زندگی کا مکمل احاطہ کیا, مکمل اس پر دائرہ کھینچا. اور اسلام جو آداب زندگی پیش کرتا ہے تو انسان کی زندگی اور اس کی ضروریات کو چار حصوں میں اسلام نے تقسیم کیا ہے, اور ان چار حصوں میں اسلام نے اس کو تقسیم کر کے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ اس انسان کی چار ضروریات ہیں, عقائد, عبادات, معاشرت اور اخلاق. یہ چار چیزیں ہیں اسلام کی جملہ تعلیمات کا خلاصہ. پورا قرآن پڑھ لیجئے, پورا دین پڑھ لیجئے, پوری احادیث پڑھ لیجئے, اگر اسلام کے آپ بنیادی ستون کو جاننا چاہیں گے اور اسلام کی بنیادی معیار کو جاننا چاہیں گے کہ اسلام کی تعلیمات کن موضوعات کے گرد گھومتی ہے اور کن موضوعات کو ذکر کرتی ہے, تو وہ چار عنوانات ہیں جس کے تحت اسلام کی تعلیمات. سب سے پہلے عقائد ہیں, اس کے بعد معاشرت ہے, اس کے بعد عبادات ہیں, اور اس کے بعد اخلاق ہے. یہ چار چیزیں انسان کی ضرورت ہے اور قرآن نے اسی پر کلام کیا اور احادیث میں اسی کا کلام ہے. اسلام ان چار چیزوں کی پاسداری کی بات کرتا ہے. اب ان چاروں میں سے اگر کوئی بھی عادت, کوئی بھی خصلت, کوئی بھی فکر ان چاروں میں سے کسی کے درمیان داخل ہو کر, چاروں میں سے کسی کے درمیان داخل ہو کر اگر اس خرابی پیش کرے تو اسلام اس کی مخالفت کرتا. اگر عقائد کے اندر کوئی چیز ایسی ہو جو انسان کی طبیعت کے خلاف ہو اور انسان کی زیست اور اس کی پیدائش کے مقصد کے خلاف ہو تو اسلام پھر صفحہ اول میں آ کر اس کو للکارتا ہے اور اس کی خرابی کو بیان کرتا ہے. معاشرت کی خدمت کرنا یہ اسلام کا بنیادی دعویٰ ہے, اور معاشرت کے اعتبار سے اس کی تہذیب و تمدن کے حوالے سے انسان کی معاشرت کے اندر اس کی معیشت بھی آ گئی, تمام چیزیں آ گئی, معاشرہ آ گیا, اخلاق آ گیا, اڑوس پڑوس آ گئے, بیوی کے حقوق آ گئے, والدین کے حقوق آ گئے, اولاد کے حقوق آ گئے, تجارت کے حقوق آ گئے, یہ تمام چیزیں جو یہ معاشرت میں آ جاتی ہے. تو معاشرت کو درستگی کے ساتھ لے کر چلنا یہ اسلام کا دعویٰ ہے, اور ہر وہ فکر, ہر وہ عادت جو معاشرت کو تہوالا کرتی ہے یا فکر کرتی ہے، یا وہ فکر ابھی کچھ اثر نہیں کرتی لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ معاشرے کے شرازے کو بکھیر سکتی ہے، تو شریعت مطہرہ پھر صف اول میں آ کر اس کی مخالفت کرتی ہے اور اس کو منع قرار دیتی ہے اور وجہ بتاتی ہے کہ دراصل ہم نے اس کو جو حرام کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمہاری معاشرت کے لیے نقصان ہے اور سود اسی میں سے ہے. اور تیسری چیز جو وہ عبادات ہے، ظاہر سی بات انسان اگر پیدا ہوا ہے تو وہ اگر وہ کسی نظام کو فالو نہ کرے، کسی مرکزیت کا قائل نہ ہو، کسی کی حاکمیت کا قائل نہ ہو، کسی کی حکم کی بالادستی کا قائل نہ ہو، کسی کو احکم اگر وہ قرار نہ دے تو پھر اس کی زندگی شتر بے مہار ہو جاتی ہے، وہ اپنی نفس کی خواہشات پر چلنے کے دلدادہ ہو جاتا ہے. تو فکری اعتبار سے عبادات اس بات کا درس دیتی ہے کہ جن عقائد کو ہم نے دل سے قبول کیا تھا، تو عبادات اس فکری ایکسرسائز کا نام ہے کہ ہم عملی طور پر اور خارج میں جد و جہد کرتے ہوئے اس کو نافذ کریں. اور چوتھی چیز ہے اخلاق، اثار و قربانی، امانت و صداقت، سچائی، حیا، شجاعت، حلم، بردباری، عفو و درگزر، یہ تمام چیزیں اخلاق کے اندر آتی ہیں اور اس کے بغیر بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، انسان ان چاروں کے ذریعے مکمل ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے اکثر چیزوں کو جو حرام قرار دیا ہے عقائد کے بعد، وہ صرف اس وجہ سے قرار دیا ہے کہ وہ اخلاق کے خلاف تھی، وہ اخلاق کے حسن کے خلاف تھے. قرآن نے اگر جھوٹ کی مخالفت کی ہے تو وہ خلق کے خلاف تھا اور جھوٹ انسان کے لیے دشمنی کا باعث تھا. اسلام نے اگر بخل کی مذمت کی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ امانت جو خلق کا سب سے بڑا زیور ہے وہ اس کے خلاف تھا، وہ سخاوت کے خلاف تھا. اسلام نے اگر بدلہ لینا اور اس اگلے کے سینے پر چڑھ کر اس کا خون پی جانا، اس کو اگر برا جانا ہے تو اس لیے کہ انسان کو جو اللہ نے فرشتوں سے زیادہ اعلیٰ بنایا ہے اس کے اندر ایک صفت ہے عفو درگزر، معاف کرنے کی صفت، وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس شے کی مخالفت فرمائی ہے. تو آپ دیکھیں گے جس چیز کی اگر مخالفت کی گئی ہے تو وہ ان چار بنیادی تناظر اور چار بنیادی اصول کے خلاف رہے ہیں، اور یہی چار بنیادی اصول ہے جس پر انسان کی صحیح عمارت استوار ہو جاتی ہے. تو یہ اسلام کا اصل مزاج ہے اور اسلام اسی چیز کو گویا کہ ذکر کرنا چاہتا ہے. سود کی حرمت کو قرآن کریم نے سورۃ البقرہ کے آخر میں ذکر کیا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کتنا اچھا نظام آگے اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، اور ساتھ میں قرآن مجید اس بات کو ذکر کرتا ہے متصل سورۃ البقرہ آیت نمبر 280 کے اندر اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے. اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس جو رب القرآن تھا، جو قرآن نے جس کو سود قرار دیا اور حرام قرار دیا، وہ یہ تھا کہ قرض پر رقم دینے کے بعد اصل رقم کے اوپر مطالبات کیے جاتے تھے اور اصل رقم وہیں پر رہ جاتی تھی اور اس کے مقابلے میں دگنا تگنا اس پر نفع حاصل کر لیا جاتا تھا، اور حال یہ ہوتا تھا کہ جناب وہ اصل رقم نہیں لوٹا پاتا تھا، اس پر جناب اس کو سود لگتا چلا جاتا لگتا چلا جاتا لگتا چلا جاتا، اور اس اعتبار سے اس نے پورے عرب کے معاشرے کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو گھیر رکھا تھا. تو اللہ رب العالمین نے جب سود کی حرمت کو بیان کیا تو قرآن کا بنیادی منشور یہ تھا جو میں نے گزشتہ کئی درسوں میں عرض کیا آپ کے سامنے، کہ قرآن معیشت پر ارتکاز دولت کی بات نہیں کرتا. اسلام اس فکر کے خلاف ہے کہ دولت ایک آدمی کے پاس رہے، یہ سارے معاشرے سے دولت سمیٹ کر ایک بندے کے ہاتھ میں پہنچ جائے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. کیونکہ اگر آپ فکری طور پر بھی اس کو دیکھیں تو اگر سب سے کے جیبوں سے مال نکل کر کسی ایک طبقے کے ہاتھ میں آ جائے گا تو پھر امن نہیں ہوگا، پھر دیانت نہیں ہوگی، پھر حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی، پھر ہر ایک تک اس کا حقوق نہیں ملے گا، مزدور کو پوری مزدوری نہیں ملے گی، غریب کو اس کی محنت کا پورا حق نہیں ملے گا، اور یہ پھر طبقاتی منافرت پیدا ہوگی، پھر دہشت گردی پیدا ہوگی، پھر ابد امنی پیدا ہوگی، پھر چوری چکاری پیدا ہوگی. جس نے مال اپنی طرف جمع کر لیا ہے اس میں جو سب سے بڑا ہے وہ تو اپنے آپ کو بچا لے جائے گا، لیکن نیچے والے جو ہے وہ پھر ان لوگوں کے ہاتھ سے بچ نہیں پائیں گے کہ جن کے حقوق کی تلافی کی گئی ہے. تو قرآن ارتکاز دولت کی بجائے تقسیم دولت کی بات کرتا ہے، یعنی اتنا مال تقسیم کی بات کی جائے جس کے اعتبار سے معاشرے کے اندر استدلال، اعتدال اور ہر ایک کے حقوق کی پاسداری ہوتے ہوئے بنا پر حسد، بغض، کینہ، تکبر، لوٹ ماری، بدمنی، دہشت گردی کو فروغ دینے والے جو مبادیات ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں. اور جب تقسیم دولت کا سلسلہ جو اسلام پیش کرتا ہے، جو صدقات کی صورت میں ہے، جو قرض کی صورت میں ہے، جو زکوٰۃ کی صورت میں ہے، جو خیرخواہی میں مدد کی صورت میں ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جو باہم محبت کو پیدا کرتا ہے، باہم آشتی کو پیدا کرتا ہے، اور انسان کو پیدا ہی اس اعتبار سے کیا گیا ہے کہ وہ مدنی تباہ ہے، وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتا ہے، تو مل جل کر رہنے کے اصل ذوق اس کی مٹھاس کو اس فلسفے کے ذریعے پیش کیا جا سکتا ہے جو صدقات کی صورت میں ہے، جو زکات کی صورت میں ہے، جو قرضوں کی صورت میں ہے، یا خیر خواہی میں نفلی طور پر مال بانٹنے کی صورت میں ہے. تو انسان اگر ارتکاز دولت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس روحانیت سے اور اس بنیادی فکر سے وہ محروم ہو جاتا ہے کہ جو انسان کے اندر رہی ہے. وہ کیا ہے کہ مل جل کر رہنا، دوسروں کا خیال کرنا، اشار و قربانی کرنا اور سخاوت کا مظاہرہ کرنا. اس فضیلت کی بنا پر انسان جو ہے وہ فرشتوں سے اعلیٰ ہے، اور جب اس فکر کو وہ ختم کر دیتا ہے تو پھر وہ ابلیس اور شیطان کی صف میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو خود غرضی ہے. تو انسان کی تربیت قرآن کریم صرف اس کے جسم کے حوالے سے نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس کی روحانیت کے حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ روحانیت کا جسم پر بہت بڑا اثر ہے. اور جن کی روحانیت درست ہو جاتی ہے وہ برسہ برس اگر اپنی مزاروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں تو ساری خلق خدا ان کی مزاروں کی طرف دوڑ رہی ہوتی ہے. تو جنہوں نے اس فلسفے کو قبول کیا، اب آئیے قرآن کریم نے سود کے مقابلے پر جو خیرخواہی کے لیے اور جو معاشرے کی بھلائی کے لیے جو درس دیا، وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 280 میں اسی سے متصل جو حرمت نازل ہو رہی ہے سود کی، اس کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے. اور اگر مقروض تنگ دست ہے، اب اللہ فرما رہا ہے اگر قرضہ لوٹانے والا تنگ دست ہے، مال نہیں دے سکتا، قرض تم سے لے چکا ہے، قرض نہیں دے سکتا، تو اسے فراخ دستی تک مہلت دو، اور قرض کو معاف کر کے تمہارا صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یہ قرآن کریم نے ذکر کیا. اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ سود جو ہے وہ مال کو گھٹاتا ہے اور صدقہ جو ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے. سرکار سے جب پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ سود اگر کثیر تعداد میں بھی مال کی صورت میں ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس سے دل کا سکون چھین لیتا ہے، اس سے دماغ کے سکون کو مٹا دیتا ہے، اسے اپنے اور غیر کی تمیز اسے ختم کر دیتا ہے. یہ مال اس کے گھٹانے کے مانند ہے. ایک اور اخروی نجات میں کیا ہوگا کہ اس کا سارا مال اس کے لیے برباد کر دیا جائے گا اور اس کے عوض اس کی گرفت کی جائے گی. اور فرمایا صدقہ اگر ایک آدھی روٹی بھی اللہ کی راہ میں کر دیا جائے تو احد کے پہاڑ سے زیادہ اللہ اس کو اجر میں بڑھا دیتا ہے، اور قلبی سکون اس کو عطا فرماتا ہے، جو قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا ہے. اب آگے اس بات کو ذکر کرنے کے بعد کہ اس میں لاجک کیا ہے، صدقہ کیوں نیکی کو بڑھاتا ہے اور سود جو ہے وہ بربادی کی طرف کیوں لے جاتا ہے، تو اس کے حل کو قرآن کریم نے ذکر کرنے کے اس سے پہلے ایک بات اور آگے ذکر فرمائی کہ اگر کوئی مقروض ہے جس کو تم نے قرض دیا ہے تو پھر تم اس سے سختی نہ کرو اور اس سے قرض کا مطالبہ ضرور کرو جو تمہارے رواج اور چلن اور تمہارے عرف کے مطابق ہے، قرض لینے کا طریقہ جو سلجھے ہوئے لوگ لیتے ہیں لو. اور اگر وہ قرض نہ دے سکے، اس کے پاس مال ہی نہیں ہے، تو پھر اسے مہلت دو. اور اگر تمہارے پاس اضافی مال ہے تو پھر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، یہ دنیا کے محبوب بننا چاہتے ہو، اور اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو قرآن نے کہا کہ پھر قرض کو معاف کرنا، تمہارا صدقہ جو ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اللہ فرماتا اگر میرے علم کے مطابق تم جان سکو، اگر میرے علم کے مطابق تم جان سکو تو یہ تمہارے لیے زیادہ ہے. میں صرف اس میں وقت کیونکہ ختم ہو گیا، صرف ایک مذہب پیش کر کے اس کے فضائل کی طرف چلیں گے کہ قرض کی بات قرآن نے کیوں کی ہے اور اس میں نفسیاتی طور پر تجارت میں اور دیگر معاملات میں کیا بڑائی ہے اور کیا ترقی ہے، اس کو ہم ذکر کریں گے. علماء سے جب یہ پوچھا گیا، اور باقاعدہ بنو ثقیف جو طائف کے رہنے والے تھے انہوں نے بنو مغیرہ کو قرضہ دیا تھا، لیکن اب ان کے پاس لوٹانے کے لیے کچھ تھا نہیں، دونوں ایمان لا چکے تھے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس لوٹانے کے لیے صرف کچھ نہیں ہے، تھوڑا انتظار کیجئے، یہ جو کھجور لگے ہوئے ہیں یہ جب پک جائیں گے اتر جائیں گے اس کے بعد ہم اس کو فروخت کر دیں گے، فروخت کر کے آپ کا قرضہ لوٹا دیں گے. تو اس یہ شان نزول بنا تھا اس آیت کریمہ کا جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ اگر مقروض جو ہے جس کو تم نے قرض دیا ہے وہ تنگ دست ہے تو اس کی فراغ دستی تک تم اس کو مہلت دو جب تک اس کے پاس مال نہ ہے، اور اس کے بعد یہ کہ قرض کو معاف کر دو تو یہ تمہارا صدقہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اگر تم اس بات کو جانو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس قرض ہے اور وہ قرض لوٹاتا نہیں تو کیا کیا جائے، تو آپ نے شاہ فرمایا جس شخص پر لوگوں کا بہت قرض ہو اور قرض خواہ مطالبہ کر رہے ہوں تو حاکم وقت، یہاں تو حاکم خود چور بنے ہوئے ہیں، لیکن جو شریعت کا مطالبہ، شریعت مزاج دینا چاہتا ہے، کل جو دنگا مستی ہوگی وہ تو آپ دیکھیں گے، اللہ اس سے نجات دیتا. لوگ ہم سے سوال کرتے ووٹ کس کو دیں، میں نے کہا یہ خدا کو دیکھو اور قبر کو دیکھو پھر خود فیصلہ کرو، ہم سے کیا پوچھتے کس کو دیں ووٹ. ووٹ فرد کو نہیں دیکھا جاتا، جماعت کو دیکھا جاتا، اتنا یاد رکھیے گا. اگر کوئی مولوی صاحب کھڑے ہو جائے آپ کے جی مولوی صاحب کھڑے ہیں ان کو ووٹ دینا چاہیے، تو مولوی صاحب کو نہیں دیکھا جاتا، مولوی صاحب جس جماعت کے نمائندے اس جماعت کو دیکھا جاتا ہے. بس اتنی بات آپ کی سمجھ کے لیے کافی ہے. تو قرآن کریم اس بات کو ذکر کرتا ہے اور کہتے کہ یہ ووٹ نہ دیں تو یہ حق تلافی ہے. تو جس طرح بدعقیدہ کو آپ امام کبھی بنائیں گے؟ جس طرح نماز میں اہتمام ہوتا ہے, انصرام ہوتا ہے امانت کا, وہی امانت عین ووٹ کے مطابق ہے. ٹھیک ہے, اب آپ خود سود بود معاملات رکھتے ہیں, اس کے گناہ میں اس کے معاملات میں آپ شریک ہیں, اس کی نیکی اس کی بھلائی میں آپ شریک ہیں, تو لہذا جو فرد کھڑا ہے اس فرد کو نہیں دیکھیں گے کہ جناب یہ یا رسول اللہ کہتا ہے, یہ یا غوث اعظم کہتا ہے. نہ وہ جس تنظیم کو فالو کرتا ہے اس کے منشور کو آپ نے دیکھنا ہے. اس لیے کہ کرے گا وہ یا رسول اللہ کا جھنڈا والا نہیں, کرے گا وہی جو اس کی تنظیم اس کو فیڈ بیک دے رہی ہوگی. تو لہذا سود کے لیے تنظیم کے منشور کو دیکھا جاتا ہے, ووٹ کے لیے تنظیم کے منشور کو دیکھا جاتا ہے. اب آئیے اس سلسلے کی طرح جو ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر قرض ہے اور وہ قرض کا مطالبہ قرض خواہ کر رہے ہیں اور وہ قرض گویا کہ لینا چاہ رہے ہیں اور وہ دینا نہیں چاہ رہا ہے, یہ کوئی وجہ ہے, تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک پورا معاشرتی نظام مرحمت فرماتے ہیں, ارشاد فرمایا, تو پھر حاکم کو اس بات کی اجازت ہے, وقت کے سربراہ کو اجازت ہے, یا اس میں جو کمیٹیاں اس اعتبار سے قانونی طور پر بنا دی ہے ان کے پاس یہ اختیارات ہیں, یا عدالت اگر اس بات کو دیکھتی ہے اللہ کرے تو جناب ان کے پاس یہ اختیارات ہے کہ باقاعدہ ایسی کمیٹیاں بنا کر کہ ظاہر سی بات ہے جس نے قرض لیا اس کا کیا قصور ہے, اور اگلا دے سکتا ہے اور نہیں دے رہا ہے تو اس میں قانونی شکل دینے کے بعد جو لوگ اس پر باقاعدہ مامور کیے گئے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ مقروض کی حاکم کے لیے جائز ہے کہ مقروض کی ضروریات کے سوا, جو اس کی ضرورت کی چیزیں اس کے سوا, اس کے تمام مال کو نیلام کر دے, اور مال کو نیلام کرنے کے بعد اس کا قرض وہ ادا کرے. اگر مقروض لوگوں کے واجبات ادا نہ کرے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہا کے نزدیک اس کو قید کرنا جائز ہے, اس کو قید بھی کیا جائے گا, اس کی ضرورت کی چیزیں کھانے پینے اور وقتی گزارے کی چیزیں وہ صرف اس کو وقتی چیزیں دے دی جائیں, اور اس کا سارا مال نیلام کرنے کے بعد جو اضافی چیزیں اس کے پاس ہے قیمتی اس سے اس کا قرض ادا کرنے کی کوشش کی جائے, اور اس کے ساتھ اگر وہ اس پر تیار نہ ہو تو پھر اس کو قید کیا جائے, الا یہ کہ معلوم ہو جائے کہ واقعی میں اس کے پاس مال ہے ہی نہیں. اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس کے رشتے دار, اس کے عز و اقارب اس کے ساتھ معاونت کریں, سپورٹ کریں کہ جناب وہ تجارت میں دوبارہ چل پڑے, اور اگر یہ نہیں تو اس کے رشتے دار عزیز و اقارب اس کے ساتھ مل کر خیر خواہی کے طور پر آگے بڑھے, اور نہیں تو پھر اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ پھر اس پر سختی نہ کی جائے, جب وہ دے ہی نہیں سکتا اس کو پھر مہلت دی جائے کہ ایک عرصے تک مہلت دی جائے, بیٹھ کر جو چلن ہے جو رواج ہے جو عرف ہے اس اعتبار سے اس کو مہلت دی جائے کہ یہ اتنا قرض کب لوٹا دے گا. لیکن پھر بھی اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین اس بات کو شاہ فرماتا ہے کہ قرض کو معاف کر دینا یہ تمہارے لیے وہ صدقہ ہے, یہ بہترین صدقہ ہے کہ جس کو تم جان سکو. تو یہ اللہ رب العالمین نے تجارت کے بنیادی اصول بیان فرمائے ہیں اسلامی مزاج کے حوالے سے. تو اللہ رب العالمین ہمیں ان قوانین کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے سے ہماری روح بھی تازہ رہتی ہے, ہمارا ذہن بھی تازہ رہتا ہے, اور ہماری فکریں بھی تازہ رہتی ہے. کاش وہ دن پھر کبھی آئے کہ اسلامی انقلابی باتیں اور اسلام کے اس نظام کی باتوں کو ہم کر سکیں. فساق و فجار اور دہشت گردوں اور لٹیروں سے اللہ رب العالمین ہمیں نجات عطا فرمائے, لیکن اس سے پہلے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. یقیناً ہمارے ظلم اور ہماری شہوت اور ہمارے ہرس کا یہ نتیجہ ہے کہ جناب ہم چاہتے وہ ہیں کہ یہ اللہ کے دین کا کام کرے نہ کریں, ہمارے چار بندوں کو تھانے سے چھڑا دیتا بس یہ کافی ہے, لہذا ووٹ اسی کو دیں گے. تو اللہ رب العالمین ہمیں موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, کل خدا کو ہم نے منہ دکھانا ہے اس بات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر جمعے ہر ہفتے ہر دن ہم جنازے پڑھتے رہتے ہیں, اللہ یہ بھی فکر ہمیں عطا فرمائے کہ ہمارا بھی جنازہ پڑھا جائے گا اور ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. اللہ ہمارے اندر فکر کی فضا کو اجاگر فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.